حزب روایت ہم اس نعت سے آغاز کرتے ہیں اور تمام حضرات میرے ساتھ پڑھیے گاہے گاہے ہم اس کی تفسیر انشاءاللہ بیان کرتے رہیں. بلند آواز سے درود شریف کا نظارہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سب پڑھیے ساتھ. سچی بات سکھاتے ہیں سچی بات سکھاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی ساری دنیا میں مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے سچے کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. اپنے تو اپنے پرائے بھی اس بات کے موترف ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب کوئی وعدہ فرماتے ہیں وعدہ خلافی نہیں کرتے. ابھی آپ جمعے میں عشاء کی نماز سن چکے تھے. اعلان نبوت کرنے سے پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا میری قوم میں 40 سال تم میں رہا, تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے کہا امین پایا, سب نے کہا صادق پایا. کہ حضور نے اپنی بات اور مضبوط طریقے سے منوایا. فرما اچھا یہ بتاؤ, اگر میں تم سے یہ کہوں کہ یہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا جو تمہیں تہس نہس کر دے گا, تاکہ کیا تم یقین کر لو؟ قوم کہنے لگی ہاں ہم مان لیں گے. فرما کیوں مانا؟ دیکھیں پوری قوم کہتی ہے اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نظریں تو دھوکہ کھا سکتی ہیں مگر تمہاری نظر دھوکہ نہیں کھا سکتی. اور جو بات کرتے ہیں سچی کرتے ہیں, اور اس میں کتنی ہی پریشانی اٹھانی پڑ جائے کتنی ہی صعوبت اٹھانی پڑ جائے مگر حضور علیہ السلام اپنے موقف سے نہیں ہٹتے. جب عرب اور وہاں کے بڑے لوگوں نے حضور کو پیشکش کی اگر آپ چاہیں تو کوئی مان کا امبار لگا دیا جائے, آپ چاہیں تو کسی حسین جمیل عورت سے آپ کا نکاح کرا دیا جائے تاکہ آپ قوم میں بقول ان کے جو انتشار ہے وہ ختم ہو جائے, تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی اگر رکھ دو تو میں اپنی تبلیغ سے باز نہیں آؤں. جو پیغام مجھے دینا ہے وہ پیغام میں تم کو دیے بغیر نہیں رہوں گا اور اس میں کوئی سلے کی گنجائش نہیں ہے. امام اہل سنت کہتے ہیں کہ سچی بات سکھاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں آج دو بھی نام پھراتے جماتے ہیں. بارہا اکابر علماء کرام سے سنتے رہے ہوں گے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بجرا ان کی کشتی جب وہ اس میں اپنے احباب کو لے کر سوار ہو گئے جن کی تعداد 80 یا اس سے کچھ زائد ہے, جب یہ ڈولنے لگی تو ان پر وحی کی گئی کہ اے نوح علیہ السلام اپنی کشتی پر نبی پاک صاحب لولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لکھ دو. جب آپ نے حضور علیہ السلام کا نام اپنی کشتی پر لکھا تو اسے قرار آ گیا. تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی اگر تیری تو پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عزیزان گرامی سطح میں تیری. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ٹوٹیاں سے بناتے ہیں ٹوٹیاں سے بناتے ہیں چھوٹی نبضیں چلاتے ہیں چھوٹی نبضیں چلاتے ہیں. اس معاملے میں آدمی نا امید ہو جائے لیکن حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ جائے تو وہ ہرگز نا امید نہیں ہوتا. چاہے وہ کتنا بڑے سے بڑا کام، مگر نا امید نہیں ہوتا. یہاں تک کہ حضور کی خدمت میں آنے کے بعد لوگوں نے حضور علیہ السلام سے جنت مانگی تو آپ نے انہیں مایوس نہیں لوٹایا بلکہ جنت عطا فرمائی. حضرت ربیعہ نے رضی اللہ عنہ جنت میں حضور کی رفاقت مانگی کہ حضور مجھے جنت میں اپنی رفاقت عطا فرمائی. حضور نے فرمایا جنت نے اپنی رفاقت تمہیں عطا فرما دی، مگر سنو کثرت سجود سے اپنی مدد کرنا، ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں جنت میں جس جنت میں میں ہوں وہ تمہیں عطا کرتا ہوں تو مسلح لپیٹ کر بیٹھ جاؤ، تب تو جنت تو ملی گئی ہے تو عبادت کی کیا ضرورت ہے، ورنہ دے دو گی تمہیں. لیکن سنو کثرت سجود سے اپنی مدد کرنا تو جنت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرماتے. اور اسی طریقے سے ایک ضرورت مند حضور کی خدمت میں آیا، سرکار نے فرمایا کیا چاہیے؟ اس نے کہا ایک اونٹ چاہیے. حالانکہ حضور نے فرمایا جو تیرا جی چاہے ماں. صحابہ کرام جو اس کے راوی کہتے ہیں کہ اب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ماں جو تیرا جی چاہے، ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ حضور سے جنت مانگے گا. لیکن اس نے کیا مانگا؟ ایک اونٹ مانگا. معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی ایمان یہ تھا کہ اگر وہ حضور سے جنت مانگتا تو حضور علیہ السلام اس نام جنت دیتے. اور کسی نے حضور کی تفسیر کی، تحقیق کی، تو حضور علیہ السلام السلام جب یہ کہہ دیا، ایک شخص وحی کا کاتب تھا، وحی لکھا کرتا تھا اور اس کے بعد برگشتہ ہو گیا، حضور کے دہن سے نکلا کہ جا تجھے زمین قبول نہیں کرے گی. اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے کتنا ہی گڑا کھود کر اس کو دفن کرنے کی کوشش کی، مگر زمین نے اٹھا کر کے باہر ڈال دیا. تو بھی کیا کیا کہ اس کی لاش پر مٹی ڈال کر اس کو ڈھک دیا تاکہ اس کے بدبو سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. تو آپ نے دیکھا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرے، باپ نہ مانے، تو جسے جہنم میں کہہ دیا وہ جہنم، اور جسے جنت عطا فرما دی تو عزیزان گرامی وہ جنتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ کوئی شخص حضور علیہ السلام کے دربار سے مایوس نہیں لوٹتا. فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی سواری آپ کے در پر آئے تو آپ کسی کو منع مت کیجیے گا، کسی کو منع مت کیجیے گا. اور ایک دوسری جگہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. ان دونوں آیتوں کو ملا کر غور کیجیے، اگر گناہ کا سیاہ کا بے کا میرے حبیب تیرے دربار میں آ جائیں اور تمہارے دربار میں آنے کے بعد فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے مغفرت چاہیں، ہونا یہ چاہیے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. لیکن نہیں فرمایا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، وہ آپ کے دربار میں آئے اور اللہ سے مغفرت چاہے. واستغفر لهم الرسول، اور جب رسول بھی ان کے لیے مغفرت چاہے. لوجد اللہ تواب رحیم، اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہوں کا بخشنے والا مہربان پائیں گے. تو دیکھیے یہاں بھیجا گیا کہ جاؤ دری اقدس پر حضور علیہ السلام، اور حضور فرمایا السائل فلا تنہر، جب کوئی مانگنے آئے تو آپ اس کو منع مت کیجیے گا. کتنا کرم ہے عزیزان کرام اس امت پر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو کیا کہتے ہیں، ٹوٹی آسے بناتے ہیں، چھوٹی نبضیں چلاتے ہیں، چھوٹی نبضیں چلاتے ہیں، اجی جلتی جانے بجھاتے ہیں، جلتی جانے بجھاتے ہیں، روٹی آنکھیں ہنساتے ہیں، روٹی آنکھیں ہنساتے ہیں. جلتی جانے بجھاتے بھی ہیں، اس کو بالکل اپنے مانا پر عمل کیا گیا. ایک واقعہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہوا، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے آگ میں جھونک دیا، بالکل یہ آگ جسے ہم آگ کہتے ہیں اس آگ میں جھونک دیا. یہ حسن کی کیفیت کہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریبی کہیں موجود جب ان کو آگ میں جھونکا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شام دیکھی آپ کی, آپ کو مخاطب کر کے کہا یا نارو کونی بردم و سلام علی عمار, اے آپ صاف سلامتی کی ٹھنڈی ہو جا حضرت عمار پر. اور حضرت عمار سے کہا عمار تیری موت کا وقت تو ابھی آیا ہی نہیں, اور یہ کہا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی. حضور علیہ السلام کے ارشاد پر آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت عمار ابن یاسر کو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عزیزانہ گرامی ارشاد ہے. اور آپ غور فرمائیے حضرت انس ابن مالک کا قصہ حدیث کی کتابوں میں مشہور ہے کہ یہ تو حضور نے آپ کو حکم دیا. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ایک دن ان کے گھر حضور علیہ السلام دعوت میں تشریف لایا, جو دسترخوان یا رومال بچھایا گیا وہ کچھ کھانے کے اثرات سے میلا تھا. اب لوگوں پر غالباً گرا گزرا کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور دسترخوان کچھ میلا کچھلا, اور فرائی سے ایسا لگتا ہے حضرت انس ابن مالک ہاں پر آپ نے کیا کیا, میلا دسترخوان اٹھا کر تندور میں ڈالا, جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا. آپ مجھے بتائیے آپ کی فطرت یہ ہے کہ ہر شے کو جلا دیتی, جلا کر کے بھسم کر دیتی, مگر تھوڑی دیر کے بعد حضرت انس ابن مالک جب اس دسترخوان کو آگ میں سے نکالا اس کپڑے کو تو وہ صاف شفاف. اگر حضرت انس ابن مالک یہ عقدہ نہ کھولتے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ کیا معاملہ. حضرت انس ابن مالک سے پوچھا گیا آپ کی تو فطرت ہے کہ کپڑے کو جلایا, مگر اس کپڑے کو آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ وہاں تو حضور حکم دے رہے یا نارو اونی بردم سلام علی, اور یہاں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے کھانا تناول فرما کر اس کپڑے سے ہاتھ صاف کر لیا تھا, سے ہاتھ صاف کر لیا تھا. اب جس کپڑے سے دست مصطفیٰ مس کر جائے اسے آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ اللہ اکبر. تو یہ راز سنا, اس کپڑے سے حضور علیہ السلام نے اپنا دست اقدس جو ہے وہ صاف فرمایا, اور اس کی اثر کی وجہ سے اس کپڑے کو آگ نہیں جلا دی کہ حضور کی نسبت ہو گئی. مولانا روم یہاں بڑا پیارا جملہ کہہ گئے کہ اس واقعے کو سامنے رکھ کے ایک کپڑے کا تعلق حضور علیہ السلام سے ہو جائے اور اسے آگ نہیں جلایا, آگ نہیں جلا پایا, تو میرے عزیز تو بھی اپنی نسبت حضور علیہ السلام سے اتنی گہری جوڑ لے, اتنی گہری نسبت پیدا کر لے. جب ایک کپڑے کو آگ نہیں جلا سکتی تو غلام مصطفیٰ کو آگ کیسے جلائے؟ حضور کا سچا پکا غلام ہو اسے آگ کیسے جلا سکتی؟ اور ایسی کئی نظیریں آپ کو عزیزانہ گرامی ملیں کہ مسیلمہ کذاب لوگوں کو کہتا کہ مجھے نبی مانا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی تو نہیں بلکہ تابع, وہ راستے ہی میں تھے کہ حضور کا وصال ہو گیا, لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا میں نے ایسے آدمی کو دیکھا کہ جس پر تو نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ان پر آپ کو سر کر دیا. مسیلمہ کذاب نے کہا مجھے نبی مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, اور اس کے خلاف انہوں نے تقریر کر. اس نے کیا کہ مسیلمہ کذاب نے بڑی دہکتی ہوئی آگ ان کو ڈالا, ان کو ڈالنے کے بعد وہ آگ میں قید رہے تھے اور آگ انہیں نہیں جلا رہا تھا, صرف ان کی حقانیت کی وجہ سے, ان کے استقامت کی وجہ سے آگ نے انہیں نہیں جلایا. یہ تو حضور علیہ السلام السلام کے غلاموں کا عالم ہے. تو حضور علیہ السلام کا جب حکم آ جائے اے آگ ٹھنڈی ہو جا حضرت عمار ابن یاسر پر, تو کیا مجال ہے کہ آپ انہیں جلائے؟ تو آپ عزیزانہ گرامی ان کے حق میں سرد ہو گئی. کسی کو فرماتے ہیں جگتی بجھاتے ہیں روتی آنکھیں ہنساتے ہیں روتی ہنساتے ہیں, کہتے ہیں قصر دنا تک اج کسی رسائی، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے ہیں آتے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں. اس میں تکرار کہ جان آ جان آ حدیث شریف میں ہے، جس کو حدیث معراج کہا جاتا ہے، جس کے راوی حضرت انس ابن مالک. یہ بڑی طویل حدیث ہے جو بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے. دونوں جگہ کی حدیث موجود ہے، کچھ تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ، اور دیگر مقامات سے بھی کچھ نہ کچھ اس کا حصہ موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج رب کریم کے دربار میں حاضر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام طویل تفسیر ہے، اللہ کے دیدار سے مشرف ہو گئے، اور اللہ کے دیدار سے مشرف ہونے کے بعد رب کریم کے دربار سے تحفہ یہ ملا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کر دی. 50 نمازیں لے کر جب آئے چھٹے آسمان پر، جب آئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دربار خداوندی سے کیا تحفہ مانگا؟ کہا 50 نمازیں میری امت پر فرض کر دی گئیں. کہا حضور جائیے، اس نے تقریب کروائی، میرا تجربہ یہ ہے کہ میری امت 2 نہیں پڑھ پائی تھی، آپ کی امت 50 کیسے پڑھی؟ اس نے تقریب کروائی. حضور پھر چلے گئے. کہا مولا، اس نے تقریب فرما، حبیب کیسے آیا؟ یہ نمازیں بہت زیادہ، اس نے تقریب فرما. رب بھی کہیں یہ نہ فرمایا، ہم نے تو تمہیں ایک مرتبہ بلایا، دوبارہ کیسے آیا؟ کہ حبیب آئے ہو تو لوگ 5 معافی دیتے ہیں، 45 رہ گئی. جا رہا آ رہا جا رہا، اور موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ کہنے اور جائے، اور اس نے تقریب کروائی اور تقریب کروائی، گویا 9 مرتبہ گئے اور آیا، کتنی رہ گئی؟ 5 آخری. تب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، حضور اس نے بھی تقریب کروائی. تو آپ دیکھیں، یہ نہیں فرمایا اب نہیں جا سکتا، یہ آخری پھیرا تھا، یہ آخری چکر تھا، بلکہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اب مجھے رب کے دربار میں جانے سے حیا آ رہا. کیا مطلب تھا؟ 5 رہنے دو، اب اس میں مزید تکلیف مت کرا، اب میں نہیں جاؤں گا. 9 مرتبہ گیا اور آیا تو 5 رہ گئی، اب 5 باقی رہنے دو، دربار میں نہیں گئے. یہ نہ تھا میں نہیں جا سکتا، نہیں گئے، مگر اب چاہتے اب بھی جا سکتے تھے، جیسا کہ خود حضور علیہ السلام فرماتے. اب اور فرمائیے کہ یہ بار بار جا رہا آ رہا، یہ نمازیں ہمیں پڑھنی تھی اور موسیٰ علیہ السلام بھیج رہے ہیں. غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جس کو پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. جواب وہاں سے کہنے لگا، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اب دیکھیے، بار بار حضور کو اس لیے بھیج رہے ہیں، جس میں حکمت یہ نظر آتی ہے کہ چلو اللہ کا دیدار تو نہیں کیا، اسی کا کر لو جو اللہ کا دیدار کر کے آ رہا. بار بار بھیجے، بار بار بھیج رہے ہیں اور بار بار آ رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کا دیدار کر رہے ہیں، تو اس لیے بھیجا کہ رب کو تو نہیں دیکھا، اسے دیکھو جو رب کو دیکھ کر کے آ رہا. اس میں تکرار ہے یا نہیں؟ تو بار بار گئے تو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اس کو کچھ شاندار انداز میں بیان کیا کہ قصر دنا تک کس کی رسائی، کسی اور کی رسائی ہے؟ کسی اور کی رسائی نہیں عزیزان، کیا قصر دنا تک کس کی رسائی، ابھی جاتے ہیں آتے یہ ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں، شافع نافے راتے دافے، کیا کیا رحمت لاتے ہیں، کیا کیا رحمت لاتے ہیں. کوئی مریض آ جائے اسے شفا مل جائے، اور شافع نہیں آسا کرو کا مقام محمود علماء اس کی تفصیل لکھتے ہیں کہ مقام محمود کیا ہے؟ فرماتے مقام محمود شفاعت کبرا کا منصب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں شفاعت فرمائیں گے اپنی امت اور اپنے گناہگار امت کی جو ہے وہ شفاعت فرمائیں گے. اور مریض اگر آ جائے اس کو شفا بھی حاصل ہو جاتی ہے. اور مریض بھی کیسا کہ جو کسی ڈاکٹر سے علاج نہیں کرا پائے اس کو بھی شفا مل گئی. مثال کے طور پہ میں دو تین مثالیں دیتا ہوں آپ کو کہ کیسے شفا مل. ایک صاحب کسی جنگ میں تھے, آگ کا ٹیلا باہر آ گیا, کوئی ایسے اینگل سے تلوار یا تیر لگا پورا آگ کا ٹیلا باہر آ گیا اور آگ کے ڈیلے کو ہاتھ سے پکڑ کر کے حضور کی خدمت میں آیا. شاید مشکل سے کسی طبیب یا کسی ڈاکٹر کے علاج کے بس میں حضور علیہ السلام ان کی آنکھ اٹھائی اور اپنی جنگے لگائی اور اپنا لعاب دہن آنکھ میں لگا دیا. وہ صحابی کہتے ہیں کہ آنکھ اچھی ہو گئی اور یہ جو پرانی آنکھ تھی اس سے بھی زیادہ دیکھنے لگی, جو پرانی آنکھ کی پہلے والی اس سے بھی زیادہ دیکھنے لگی. اللہ اکبر. اسی طریقے سے ابو رافع ایک منافق تھا, ایک صحابی گئے اس کو مارا, مارنے کے بعد انتظار کرتے رہے قلعے کے گیٹ پر. بڑی طویل حدیث ہے اور یہ واقعہ خیبر کا ہے اور کہ اس کے مرنے کا اعلان ہو جائے تب میں جاؤں گا, تو ایسا نہ ہو کہ زندہ رہے تو اس کا کام پورا کر کے جاؤں گا. حضور اس مہم پر بھیج جاتا چند سال. تو کیا ہوا کہ اس کے قتل کرنے کے بعد میں خوشی میں کہ میں نے یہ کام مکمل کر لیا, جب چلے تو خیال نہیں رہا کوئی دالان بنا ہوا تھا تو اس سے نیچے گر گئے. نیچے گرنے پر ٹانگ ٹوٹ گئی, مگر حکمت ایسی تھی اپنا امامہ نکالا اور اپنی ٹانگ پر باندھا. اور ٹانگ پر باندھنے کے بعد قلعے کے باہر کہیں بیٹھ کے مناسب جگہ کی جب اعلان ہو جائے پتہ لگ جائے کہ یہ مر گیا تب یہاں سے جانا ہوگا. اعلان ہو گیا کہ بھائی سنو قلعے میں ابو رافع مر گیا, اب جناب اعلان سننے کے بعد میں یہ وہاں سے نکلے اور حضور کی خدمت میں آئے, ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے. حضور نے ان کے امام شریف کو نکال کر اپنا دعا بے دہن لگایا تو ان کی ہڈی جڑ گئی.